السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو ہر ایسے موقع پر جب عبادت کی انجام دہی کا وقت آتا ہے تو توفیق عنایت فرما کر اپنے اس پاک گھر کے اندر حاضری کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں. یقیناً یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ نیکی کے وقت پر نیکی کر لے یا برائی کے تقاضے کے وقت برائی سے بچ جائے. یہ محض اللہ پاک کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی کے وقت نیکی انجام دے لے اور برائی کے تقاضے کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہے. ایسے حضرات جو وقت کے اوپر نیکی کر لینے والے ہوں اور گناہ کے تقاضے کے وقت گناہ سے بچ جانے والے ہوں، یقیناً کامیاب اور کامران ہیں. شریعت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اچھے لوگوں کے اور برے لوگوں کے تذکرے بھی کیے، ان کے حالات اور واقعات بھی بیان فرمائے اور ساتھ میں ان کے انجام بھی بیان فرمائے کہ نیکوکار ان کے انجام کتنے اچھے کتنے پیارے، بدکار بد کردار بد عمل ان کے انجام کتنے بھیانک کتنے خوفناک. جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تقوی کی صفت جس کے دل میں آ گئی، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو اللہ کا ڈر اس کو گناہ کرنے سے روک لیتا ہے. یہی وہ ڈر ہے کہ جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے ایک گناہگار کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس کے لیے یہی ڈر اور خوف نجات کا باعث بنا. فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زندگی چونکہ گناہوں کے اندر گزری تھی، تو قریب الموت جب ہوا، موت کے آثار شروع ہوئے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی
کہ میں چونکہ ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا ہوں، اب جبکہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں اس لائق اور اس قابل نہیں کہ اپنے اس گناہگار وجود کو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، تو اے میرے بیٹو، میرے انتقال کے بعد میرے وجود کو جلا کر خاک کر دینا اور اس کو راکھ بنا دینا، اور اس راکھ کے دو حصے بنانا، آدھی راکھ ہواؤں کے ذریعے خشکی میں بکھیر دینا، آدھی راکھ سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا، تاکہ میں اللہ کی گرفت میں نہ آ سکوں، کیونکہ اگر اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا تو وہ مجھ کو میرے گناہوں کی وجہ سے ایسی سخت سزا دے گا، اتنا خطرناک عذاب دے گا کہ اپنی کسی مخلوق میں کسی کو نہ دیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو جلا کر کوئلہ بنایا، اور اس کے بعد اس کی راکھ بنا کر وصیت کے مطابق آدھی ہواؤں میں اڑا دی، آدھی سمندروں میں بہا دی. وہ رب جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس تمام کائنات کے تمام پرزے اس کے اشارے پر چلتے ہیں. ایک اشارہ کن ہوا، اللہ پاک نے خشکی کو بھی حکم دیا اور تری کو بھی حکم دیا، بر و بحر کو حکم ملا کہ ہمارے اس بندے کے ذرات کو یکجا کر دو. آنن فانن لمحے بھر میں وہ بندہ صحیح سلامت اللہ کے روبرو موجود تھا. اللہ پاک نے پوچھا کہ بندے، تو نے یہ جاہلانہ حرکت کیوں کی کہ اپنے پورے وجود کو جلوا کر خاک کر دیا اور راکھ بنوا کر اڑانے کا حکم دیا؟ تو اس بندے نے اللہ کے سامنے جو عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست پیش کی، تو وہ جملہ یہ تھا: من خشیتی کا یا رب، اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، جس چیز کا خوف اور خطرہ تھا اسی پکڑ میں آ گیا. من خشیتی کا یا رب، اے رب تیرے خوف اور تیری خشیت سے یہ ساری حرکت میں نے کرنے کا حکم دیا تھا. یہی ڈر اللہ کی بارگاہ میں ایسا قابل قبول ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فغفر له، اللہ پاک نے اپنے اس گناہگار بندے کی بخشش فرما دی. تو ڈر آخر میں جاتے جاتے اپنے ساتھ لے گیا. ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، لیکن چونکہ دل میں سچی ندامت تھی، اپنے گناہوں کا خوف اور خطرہ تھا، اللہ کے عذاب کا ڈر تھا، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اتنی عجیب اور غریب اس نے وصیت کی اور بیٹوں نے اس کو نافذ کیا، تو ایک جملے نے اس کی پوری عرض و معروض کو اللہ کے سامنے رکھ دیا. من خشیتی کا یا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیرے ڈر کی وجہ سے تو یہ سارا سب کچھ کیا تھا. اللہ پاک نے بھی اپنے ڈرنے والے بندے کی بخشش کا معاملہ فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کہ جن کو عشر مبشرہ کی بشارت ملی ہے، دس افراد جن کو بیک وقت ایک مجلس اور ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح آپ پوری دس افراد کی فہرست گنواتے چلے گئے کہ یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں. دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت پانے والے کا حال. ایک دن یہی آیات جو میں نے تلاوت کی سورۃ طور کی، جس میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں: والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. عجیب و غریب انداز سے اللہ پاک نے کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. قسم ہے اس پہاڑ کی جس کو طور کہا جاتا ہے، یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا. والطور وکتاب مسطور، اس محفوظ اعمال نامے کا محفوظ کیا ہوا دستاویز، یا پھر لوح محفوظ فی رق منشور جو کشادہ اوراق کے اوپر لکھا ہوا ہے. قسم ہے طور کی، قسم ہے لوح محفوظ کی. والبیت المعمور، قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے، یہ آسمانوں کے اوپر جو اللہ پاک نے فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ بنایا ہے. ساتویں آسمان پر ہر دن 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور قیامت تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اسی کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے دوست حضرت ابراہیم کا ٹھکانہ بھی بنایا. معراج میں آپ کی ملاقات بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہستی کے ساتھ ہوئی. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر آباد کیا، اللہ پاک نے آسمانوں میں اپنے آباد گھر میں ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا. والبیت المعمور، والسقف المرفوع، بلند و بالا چھت کی قسم، اس کو آسمان کہا جاتا ہے. والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم، قیامت جب آئے گی اللہ پاک کا حکم نافذ ہوگا تو یہی سمندر کے پانی ایندھن کا کام کریں گے، دہکتے ہوئے آگ کے انگارے بن جائیں گے، اور مخلوق خدا ڈری ہوئی سہمی ہوئی گھبرائی چکرائی میدان محشر کی طرف دوڑے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ جہنم کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہی سمندر تو جہنم جن کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع, یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع, کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے, کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے, کوئی بھی اس کو واپس کرنے والا نہیں ہے. ایک موقع پر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طور کی تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع تک پہنچے, دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ بیمار پڑ گئے, ٹھنڈی آہ کھینچی, ٹھنڈی سانس کھینچی. اس کے بعد مسلسل 20 دن تک بیمار پڑے رہے. یہ وہ ڈر اور خوف تھا جو آنے والے حقائق کو سامنے مشاہدہ کرنے کی صورت میں انسان جب یقین کرتا ہے کہ یہ جو واقعات جو حقائق اللہ تعالی نے بیان کیے یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں, یہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں نہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو رب ذوالجلال عرش اعظم پر اپنے کلام کو بندوں کے لیے اتار رہا ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہی آیت بنی. فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر بہت سارے قیدی جب مدینہ طیبہ میں قید تھے تو میں اپنے بعض قیدیوں کو چھڑانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. مغرب کا وقت تھا, آپ نماز مغرب پڑھا رہے تھے. میں مسجد کے باہر ایک طرف کنارے پر انتظار کرنے لگا, آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر تک سنائی دے رہی تھی. فرماتے ہیں کہ آپ نے یہی سورہ طور کی مغرب کی نماز میں تلاوت فرمائی اور جس وقت آپ اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میرے دل پر خوف طاری ہو گیا اور میں اندر سے کپ کپانے لگا اور میرا دل ایسا ہونے لگا, مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا اور میں اپنے قدم کو جنبش نہیں دے پا رہا تھا. مجھے اس وقت ایسی کیفیت طاری ہوئی, مجھے یوں لگا کہ جہاں میں اپنے قدم یہاں سے سرکاؤں گا فوراً عذاب رب میرے اوپر نازل ہوگا. وہیں کھڑے کھڑے میں نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو غرض یہ کہ ڈر اور خوف جس دل میں پیدا ہو جائے وہ دل پھر کبھی بھی نہ تو دنیا کے اندر کوئی گناہ کر سکتا ہے, نہ ہی سناٹوں کے اندر, نہ ویرانوں کے اندر, نہ جنگلوں کے اندر, نہ آبادیوں کے اندر. جہاں اللہ کا ڈر آ گیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری آتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے اپنے ڈرنے والے بندوں کے لیے. ڈر تو بے شمار ہوا کرتے ہیں. فتح مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے, لیکن مشرکین مکہ پر خوف اور ہیبت طاری تھی کہ نہ جانے آج کتنے لوگوں کا سر قلم کیا جائے گا. آپ جب بیت اللہ شریف پر آئے آپ نے وہ شاندار کلمات بابرکات اپنی زبان سے نکالے جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اتارا. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں اپنی قوم اور قبیلے اور اپنے شہر والوں کے لیے وہی کلمات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں, اللہ تم کو بخشے, تمہاری مغفرت فرمائے, جاؤ تم سب پر اللہ رحم فرمائے. اسی دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر تھا کفار مکہ میں سے, اس پر یہی ہیبت طاری تھی, موت سامنے منڈلا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ بری طرح لرزنے لگا, کپ کپانے لگا. آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت, میں کوئی ظالم جابر بادشاہ نہیں کہ تم سے انتقام لوں, بے فکر رہو میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں جو سادی خوراک کھاتی تھی, سادی غذا کھانے والی, میں غریب ماں کا بیٹا ہوں, تم پر ظلم و ستم نہیں کروں گا, بے فکر ہو جاؤ. تو خوف انسان کو دہلا دیتا ہے, ہلا دیتا ہے, جھنجھوڑ دیتا ہے. اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ما له من دافع, وہ عذاب جب آئے گا جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یوم تمور السماء مورا, وہ دن کہ جب اس عذاب کو دیکھ کر آسمان بھی لرز رہا ہوگا, کپا رہا ہوگا دہشت اور وحشت کی وجہ سے. وہ تسیر الجبال سیرا, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے اور چل پڑیں گے, ادھر ادھر بدھتے جانوروں کی طرح بکھر جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، یہ وہ ہولناک دن ہوگا جس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. الذین هم فی خوض یلعبون، جو دنیا کی زندگی کے اندر لہو و لعب میں مبتلا تھے اور کہا کرتے تھے یہ سب باتیں ہیں، سابقہ قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، اور وہ لہو و لعب میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کو پھر یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے کر خطرناک انداز میں دھکیل کر جہنم کی آگ کی طرف ان کو خطرناک انداز میں دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ بتاؤ. ام انتم لا تبصرون، یا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اب بتاؤ کہ جس کو تم جادو کے گھر ٹال دیا کرتے تھے، ہنسی مذاق میں ان کی بات کو مسترد کر دیا کرتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ کہ یہ جہنم کی آگ آیا جادو ہے یا تمہیں کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی؟ اس لوہا تصبروا او لا تصبروا، اسی جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں داخل ہو جاؤ، چاہے صبر سے کام لو یا بے صبری کرو، سواء علیکم، تم پر دونوں حالتیں برابر ہیں. یہاں تمہارا ڈرنا، سہمنا، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا کچھ کام نہیں آئے گا. سواء علیکم، تمہارے لیے صبر کرنا بھی برابر ہے، بے صبری کرنا بھی برابر ہے. اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں ہنسی مذاق کرتے تھے، طنز و طعنے دیا کرتے تھے، اور ہمارے پیغمبروں کا، پیغمبر کے ساتھیوں کا استہزاء کیا کرتے تھے. آج حقائق سامنے ہیں، اب داخل ہو جاؤ، تم اس کو جادو سمجھو یا حقیقت سمجھو. اور پھر فوراً متصل اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جو نافرمان بندے ہیں ان کا انجام بتا دیا کہ جہنم کے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو زبردستی داخل کر دیا جائے گا، چاروں نہ چار وہی ان کا ٹھکانہ ہے اور یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہے. اور متقی حضرات، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، اللہ کی محبتوں کو اپنے اندر بسانے والے، ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور کھاتے ہوں گے پھل فروٹ وہ جو ان کے رب نے ان کو دیے ہیں، اپنے رب کی عطاؤں سے مالا مال ہوتے ہوئے نعمتوں سے فراوانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور پھر وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کے رب کی مہربانی ان پر یہ ہوئی کہ ان کو جہنم کی عذاب سے بچا لیا. متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ وہاں صف بستہ لگے ہوئے شاہی تختوں کے اوپر ٹیگ لگائے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے ان کی شادیاں کی ہوں گی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین کے ساتھ. اور پھر کہا جائے گا کلو واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے، رچ رچ کے کھاؤ، کیونکہ تم نے جو اعمال کیے، جو محنت اور مجاہدے کیے، جو عبادات کی، ان کے بدلے آج تم کو دیے جا رہے ہیں، لطف اندوز ہو جاؤ. اور پھر ساتھ میں کرم بالائے کرم، نور علی نور، انعام پر انعام. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی آل اولاد بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ایمان لائیں. فرمایا کہ ہم ان کی آل اولاد کو بھی اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شيء، اور ان بڑوں کے رتبے اور مقام سے کوئی بھی عمل گھٹایا نہیں جائے گا. کہ نیچے والوں کو اوپر والوں کے درجے تک لانے کے لیے اوپر والوں کے درجے کو گھٹا کر مساوات کی جائے؟ فرمایا کہ نہیں. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال میں محبوس ہوگا، ایک کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا، البتہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ ضرور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے متقی حضرات جنت میں پہنچیں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر عبادات کی، ریاضات، مجاہدے کی، اللہ پاک کی مرضیات کو حاصل کیا، جنت میں ان کے درجے اور مقام اونچے ہوں گے. جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو وہاں نہ تو ان کی بیوی، نہ ہی بچے، نہ ہی ان کے آبا اور اجداد، تو وہاں وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اے رب، ہمارے بیوی بچے کہاں ہیں، ہمارے آبا اور اجداد کہاں ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ ان کے درجے تم سے نچلے ہیں، ان کے اعمال تم سے کم تھے، تو جنت میں ان کا ٹھکانہ کہیں دوسری جگہ پر. اس پر وہ حضرات آرزو اور چاہت ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ اے رب، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال کیے تھے، تیرا خوف اور تیری خشیت جو اختیار کی تھی، وہ اسی لیے کی کہ تاکہ جنت میں بھی ہم سب ایک ساتھ مزے کریں. اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ ان کے بیوی بچوں کو اور ان کے ان رشتے داروں کو جو درجے اور رتبے میں ان سے پیچھے رہ گئے, فرمایا جائے گا ان کو بھی ان کے درجات تک بلند و بالا کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سارے ایک اونچے درجے پر آ جائیں گے تو ان جنتیوں کی متقیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ وہ سب جو دنیا میں بھی زندگی ساتھ بسر کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی اسی سورۃ طور کے اندر اللہ پاک نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا کہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, بعض جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, سوال جواب کریں گے, دنیا کے بارے میں بات چیت کریں گے, تو ان میں سے بعض کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم تو دنیا میں جب اپنے گھر والوں میں رہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا, اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر احسان فرما دیا, ووقانا عذاب السموم, اور ہم کو جہنم کی جو لو والا عذاب ہے, تپش والا عذاب ہے, اس سے بچا لیا. اور کہیں گے انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین, اور آگے کہیں گے انا کنا من قبل ندعو, ہم تو اس سے پہلے جو دنیا کی زندگی تھی اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے, تو انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عذاب سے بچا لیا, جنت عطا فرما دی. وجہ کیا ہے کہ انہ ہو البر الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نیکی کرنے والے, احسان کرنے والے اور بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں. تو اس دنیا کے اندر جس کسی نے ڈر اور خوف اور تقوی کا اختیار کر لیا, اللہ پاک سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری, ڈرنے والا ہی کامیاب ہے. اور نڈر ہو کر, بے خوف اور بے خطر ہو کر گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو دھسانے والا یقیناً دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر لذتیں حاصل کرے گا, لیکن آخرت کا بہت بڑا خسارہ وہ جمع کر رہا ہے. آنکھ بند ہوتے ہی سب دودھ کا دودھ, پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. یہاں اگر نیکیاں کی ہیں, اچھائیاں کی ہیں, تو کل قیامت میں اللہ پاک مجھے مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس طرح آبا اور اجداد کا نیک ہونا چھوٹی اولاد کو, بیوی بچوں کو اونچے درجات میں لے جاتا ہے, اسی طرح نیک اولاد کا اپنے آبا اور اجداد کے اندر جو کم درجے والے ہیں ان کے درجات کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارک جو پہلے بھی آپ حضرات کو سنائی تھی کہ جب کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یک اچانک اس بندے کا درجہ اس کے مرتبہ مقام سے بلند و بالا کر دیتے ہیں. اور یہ درجہ, یہ مرتبہ, اس کی مقدار بندوں کے اعتبار سے نہیں, اللہ کے درجوں کے اعتبار سے, کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جب بندے کا وہ درجہ بلند کرتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے, عرض کرتا ہے کہ یا رب میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا بلند مرتبہ دیا جائے, مجھے اچانک اتنا اونچا مرتبہ کیوں مل گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے, مغفرت کی سفارش کی ہے, اس کی وجہ سے میں نے تمہارے درجے بلند کر دیے. تو نیک اولاد اپنے آبا اور اجداد کے مرتبہ کو بلند کرنے کا ذریعہ, اور نیک آبا اور اجداد اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے درجات میں جمع کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو بھی نیک ہو گیا, اللہ والا بن گیا, متقی اور پرہیزگار ہو گیا, تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران, دنیا کی زندگی بھی اس کی پرسکون اور پر لطف اور اطمینان بخش, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرے, اور عالم برزخ بھی پرسکون, اور پھر عالم آخرت میں تو پھر معیت, اور پھر وہ سارے انعامات جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں وہ انعامات انسان کو میسر آتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, تقوی وہ اونچی صفت ہے کہ جس کو اپنانے والے کامیاب اور کامران ہیں. تقوی کی مختصر سی تعریف دو لفظوں میں اگر کوئی سمجھنا چاہے, مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک, تیرا رب تجھ کو ہر اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھ کو حکم دیا ہے, اور تیرا رب کبھی بھی تجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے. کوئی بھی کام انسان انجام دے رہا ہو, دیکھ لے کہ یہ رب کی مرضی کے موافق ہے یا اس کی مرضی کے خلاف ہے. قدم سنبھل سنبھل کر بڑھانے والے کامیابی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرنے والے, ڈرنے والے, رونے والے, آنسو بہانے والے کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں. نیکیاں کرنا ایک پہلو ہے, گناہوں سے بچنا دوسرا پہلو ہے. ان دونوں کے اندر گناہوں سے بچنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. بہت سارے نیکوکار ہیں جو نیکیاں اپنے وقت کے اوپر کرتے ہیں لیکن موقع آنے پر گناہ سے نہیں بچ پاتے, اہتمام نہیں ہے یا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے, اپنے اندر شیطان سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں ہے, نفس سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے, ہار جاتے ہیں. صبح عبادت کی, شام کو گناہوں میں گزار دیا, شام عبادت کی, رات کو گناہوں میں گزار دیا. ایسے لوگ اپنے کیے پر خود خود پانی پھیرنے والے ہیں، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والے ہیں کہ نیکی کرنے کے ساتھ جب گناہ کر لیے تو پاکی کو ناپاکی کے ساتھ آلودہ کر دیا۔ تو نیکیاں کرنا یہ ایک پہلو اور گناہوں سے بچنا دوسرا پہلو۔ ان دونوں پہلوؤں کے اندر جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اگرچہ نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس تھوڑا ہو، یہ کامیاب اور کامران ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس نے خوب اعمال صالحہ کیے لیکن گناہوں کے انبار بھی ساتھ میں جمع کیے، یہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ آپ کی نصیحتیں بڑی مختصر تھی لیکن بہت جامع ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تکن اعبد الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو یہ لوگوں کا سب سے بڑا اپنے وقت کا عابد بن جائے گا۔ عابد کہلائے گا نہیں، عابد کہلانے کے لیے ریاکاری ضروری ہے، دکھلاوا ضروری ہے، چرچا ضروری ہے، ڈھنڈورا ضروری ہے کہ صبح تہجد پڑھ رہا تو ایسا ہو گیا، میں نے روزہ رکھا تو یوں ہو گیا، میں نے عبادت کی تو یوں ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں دماغ۔ اس کے لیے عابد ہونے کے لیے اور عابد بننے کے لیے تو فرمایا کہ تکن اعبد الناس، تم محارم کو چھوڑ دو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بہت کام کا نسخہ ہے، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے پہلوؤں پر نظر ڈالیں۔ صبح سے شام تک کی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کا ہر دن ہماری زندگی کی ایک قسط ہے۔ جس نے اپنی صرف ایک دن کی زندگی معمول اس کا صحیح بنا لیا، اگلی قسط بھی اسی مطابق ڈھال لے گا تو اس کی ساری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ ہماری زندگی ایک ساتھ، ہم زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے، رات اور دن ان دونوں کے مجموعے کا نام یوم ہے۔ یہی ایک دن ہماری زندگی کی ایک قسط ہے۔ ایک دن گزر گیا، ایک قسط ہماری گھٹ گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری قسط گھٹ گئی۔ تو ایک ایک دن ہمیں مہلت دی جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ایک دن کی خوراک میسر ہو، ایک دن کا نان نفقہ میسر ہو، فرمایا کہ اس کو دنیا اور معافیہ میسر ہے۔ چونکہ اس کو آج کی زندگی ملی اور آج کا رزق بھی اس کو ملا ہوا ہے، وہ بے فکر ہو کے زندگی بسر کرے۔ جب کل کی زندگی ملے گی تو کل کی زندگی اپنے ساتھ اپنا نصیب بھی لائے گی۔ تو ہمیں ایک ایک دن قسطوار ہماری زندگی کا ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم رات اور دن کے معاملات کو درست کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون کون سا وقت ہم نے عبادت میں گزارا، کس کس وقت کو ہم نے نافرمانی میں گزار دیا، اس کی اصلاح کی جائے، ڈر پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے ان گناہوں سے بچنا شروع کیا جائے، تو یہ معاملات یومیہ اگر ہم درست کر لیں گے یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی۔ مثبت تبدیلی پیدا کرنے والے اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں۔ انتقال جب انسان کا ہوتا ہے، اتنے تنہا انسان قبر میں جاتا ہے، بھی پیچھے رہ جاتی ہے، بچے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ماں باپ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، عزیز و اقارب، قریب سے قریب دوست احباب بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہاں جو جانے والی چیز ہے صرف نیک اعمال ہیں۔ اپنے ساتھ اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے والے اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے والے ہی کامیاب اور کامران ہیں۔ جنگل اور بیابان میں جب انسان پڑاؤ ڈالتا ہے تو ایسی جگہ کی وہ انتخاب کرتا ہے کہ جہاں سانپ بچھو نہ ہو، جہاں زہریلے حشرات الارض نہ ہو، تاکہ رات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ دنیا بھی گناہوں سے آلودہ ہے، قدم پر گناہوں کے تقاضے ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے محفوظ انداز میں گزارنا شروع کر دیں کہ کہیں بھی نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جو بھی ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہے، یقینا اللہ پاک نے اس کے لیے وعدہ دیا کہ جو بھی ڈرنے والا کامیاب اور کامران، دنیا کی زندگی بھی اس کی تائید سے مسرت، آخرت کی زندگی بھی اس کی کامیاب اور کامران ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کردار، پاکیزہ گفتار نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ مغفرت کی دعا کی درخواست ہے جناب سلیم صاحب کے کزن زاہد لودھی صاحب کی، انتقال فرما گئے، دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صحت کے لیے درخواست کی ہے جناب اجلال حیدر صاحب کی، والدہ ماجدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، اسی طرح عفان باری یہ بھی بیمار ہیں، خالد صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، آمنہ صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان تمام کو اور تمام بیماروں کو جو روحانی اور جسمانی بیمار ہیں ان سب کو اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے ایک درود شریف کا کارڈ چھپایا ہے، اس کی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر ممکن ہو اور اگر کوئی ضرورت ہو تو اٹھنے کی بھی اجازت موجود ہے, تو وہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن جو شخص بھی اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ درود شریف ہم نے چھپا کے رکھا ہے, تو جو حضرات بھی جن کو طلب ہو وہ حضرات یہاں سے حاصل کر لیں اور جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. کم خرچ بالا نشین, مختصر سے وقت میں یہ 80 درود شریف ہو جاتے ہیں اور ذخیرہ اور اجر و ثواب بے شمار ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب ذخیرے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیاں سمیٹنے والا بنائے, گناہوں اور برائیوں سے ڈرنے والا اور اللہ پاک کا خوف اور خشیت رکھنے والا ہم سب کو بنا دے. اے الہ العالمین, ہم سب آپ کے بندے ہیں, بہت ہی گندے ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اے ارحم الراحمین, آپ کے پاک گھر کے اندر موجود ہیں, آپ اس پاک گھر کی وجہ سے ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرمائیے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے عقائد اچھے فرما دیجیے, پختہ عقائد نصیب فرمائیے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, متبع سنت بنا دیجیے. اے الہ العالمین, گناہ اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, بیزاری نصیب فرمائیے, اغیار کی نفرت نصیب فرمائیے, جو آپ کے دشمن ہیں اے اللہ ہمیں بھی اپنا دشمن بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. نفس و شیطان اور یہ یہود اور نصارہ اور یہ اغیار اور غیر مسلمین طرح طرح سے ہمیں بہکانے میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ہمیں ان سب سے نفرت کی اور ان کے اعمال اور کردار اور طور طریقوں سے شکل و شباہت سے نفرت نصیب فرما کر متبع سنت بنا دیجئے, پاکیزہ صورت پاکیزہ سیرت عطا فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کا کردار اور گفتار ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے, حضور کی پوری امت پر رحم و کرم کے معاملات فرما دیجئے. اے الہ العالمین, بزرگان دین کے سلسلے ہمارے ذریعے سے جاری و ساری فرما دیجئے, ہم سب کو اپنے والدین ماجدین آبا اور اجداد کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنا دیجئے اور ہمارے آبا اور اجداد کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دنیا اور دین دونوں سنوار دیجئے. اے الہ العالمین, ہماری جان مال عزت اور آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.